السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، سورۃ الکہف کا جو سلسلہ وار مطالعہ ہے اس میں آیت نمبر 28 اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. پوری سورہ مبارکہ کے جس کا ایک مرکزی موضوع ہے، جس میں اسباب پرستی، ظاہر پرستی کی نفی ہے اور اللہ پر توکل ہے. بظاہر دنیا میں آنے والی طاقتیں، اختیارات، جو بھی شے جس کو انسان سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت ہے، تو اس کی ایک نفی ہے تاکہ معاملہ توازن میں آ جائے. اس پر وضاحت سے کئی دفعہ ہم پیچھے بات کر چکے. اب اسی ترتیب میں ایک بہت اہم معاملہ ہے جو اس 28 آیت کے اندر زیر بحث آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یعنی مختلف ڈومینز ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ، مختلف سوچ، مختلف انداز رکھنے والے کہاں کہاں گڑبڑ کر سکتے ہیں. لہٰذا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی کہاں کہاں کیا کیا چیز ہے کہ جس کو تم نفی کرو، جس کے اوپر اپنی انحصار کو کم کرو. اسی میں ایک پہلو یہ ہے کہ جب کوئی شخص دین کا کام کرنے نکلتا ہے اللہ کی توفیق سے اور دین کا داعی بن جاتا ہے، اللہ کا فضل اس پر ہو گیا، دین کی دعوت میں لگ گیا، دین کا پیغام، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں اپنا وقت لگا رہا ہے، تو انسانی فطرت کا عین تقاضا ہے کہ جو مدعین یعنی جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کی یہ کیٹیگرائزیشن ذہن میں بن جاتی ہے. یہ کہ عین انسانی فطرت ہے. بات کو سمجھیے، آپ اگر کسی شخص کو دعوت دینے جا رہے ہیں اور اس شخص کا دنیاوی اعتبار سے کوئی خاص اسٹیٹس نہیں ہے، وہ کسی کوئی انفلوئنشل آدمی نہیں ہے، سادہ سا ایک آدمی ہے، کوئی اس کی خاص کہیں جان پہچان نہیں ہے، کوئی اس کی خاص سنتا نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ جو آج کل کے عرف میں کہہ لیں پڑھا لکھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً دعوت تو اس کو آپ دیں گے، بات بھی کریں گے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہیں جو اس کو الٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے، یعنی معروف ڈیفینیشن کے مطابق پڑھا لکھا ایک شخص ہے، وہ کسی انفلوئنشل لیول پر ہے، کسی ایسے پیشے سے وابستہ ہے کہ جس پیشے کی معاشرے میں ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، مطلب وہ کوئی اسٹیٹس پہ ہے، کوئی اختیار پہ ہے، کوئی مال و دولت کے حوالے سے اس کے پاس اچھے وسائل ہیں. اب ایسے شخص کو جب آپ دعوت دے رہے ہوں گے تو خود سے ذرا اپنے دل سے یہ سوال کریں تو آپ کو جواب مل جائے گا، ہم میں سے ہر شخص کو تقریباً، کہ فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے. اب جو ایک جذبے کی کیفیت ہے وہ کچھ اور ہی ہو جائے گی. اب اندر سے ایک آواز کہ یار اللہ کرے یہ بندہ بات مان لے، یہ مان لے گا تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی، کتنا اچھا ہو جائے گا، یہ سردار ہے اپنے قبیلے کا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ وکیل ہے، یہ تھانے دار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، سنتے ہیں، یہ کوئی دانشور ہے، یہ کوئی کالمسٹ ہے، یہ کوئی تقریر کرنے والا، لکھنے والا، وغیرہ، جو بھی آپ اس کے اندر. اب تو یقیناً کیا ہوگا کہ ایک خواہش ہوگی کہ ایسے افراد زیادہ سے زیادہ دعوت کو قبول کریں تاکہ معاشرے میں یہ انفلوئنس بڑھے. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض افراد جو ایک انفلوئنس رکھتے ہیں، اثر رکھتے ہیں، با اثر طبقات ہوتے ہیں، ان تک دعوت پہنچائی جائے تو دعوت تیزی سے آگے بڑھتا، اگر یہ دعوت قبول کر لیں تو ان کی وجہ سے کیا ہوگا، دعوت تیزی سے آگے بڑھے گی۔ اچھا، اب اس فطری شے کو توازن میں لانا بڑا ضروری ہے، توازن بڑا اہم ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ایک باثر شخصیت ہے تو یقیناً اس کے لیے محنت زیادہ کرنا، زیادہ وقت لگانا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے، کیونکہ نیت بڑی خالص ہے، نیت ہے اس مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی، نیت یہ نہیں ہے کہ یہ مالدار آدمی ہے یہ دعوت قبول کر لے گا تو میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا، نہ 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 نہ، یہ تو معاملہ الگ ہو گیا۔ پھر ابھی ہم کسی غلط نیت کی بات نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں صحیح نیت کے ساتھ۔ معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مالدار آدمی ہے، یہ اگر دعوت قبول کرے گا تو اس کا مال بھی کیا ہوگا، اس دین میں کام آئے گا، دین کی دعوت کو پھیلانے میں یہ شخص زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکے گا، اپنے مال کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نیچرل، یہ جو اندر کی قدرتی فطری خواہش ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اس کا توازن، توازن یہ ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ نکالے کوئی کہ ایک سادہ سا آدمی ہے، کسی ٹھیک ہے با اثر پوزیشن پہ نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ اس کی کوئی سنوائی معاشروں میں نہیں ہے، تو کیا وہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بیکار ہے، کیا وہ کسی کام کا نہیں ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، اور دنیا میں کوئی شخص بیکار نہیں ہوتا، ہر انسان اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں جہاں ایک طرف حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان نے جو مثال قائم کی ہے اپنے مال سے، اللہ نے ان کو مقروانی دی تھی، اللہ نے ان کو غنی کیا تھا اس لحاظ سے کہ ان کو بہت اللہ نے برکت دی، اور انہوں نے جو مال خرچ کیا ہے اس ابتدائی دور میں، خاص طور پر ہجرت کے موقع پہ وغیرہ وغیرہ، اس کو مائنس کر دیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بہت بڑا رول ہے حضرت عثمان کا، بالخصوص ویسے تو جانی بھی ان کی جو بھی محنتیں اپنی جگہ ہیں، میں تو خاص طور پر فوکس کروا رہا ہوں کہ جو مالی تو انہوں نے مدد کی ہے اس زمانے میں اسلام کی اور مسلمانوں کی، اس کی کوئی نعم البدل آپ کہیں سے نہیں لا سکتے۔ وہ 300 گھوڑے جو دیے تھے بابا ساز و سامان غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان نے، تبھی تو کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ عثمان آج کے بعد جو دل میں آئے تم کرو، اس طرح سے کسی کو کہہ دینا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یعنی ایسے اب تم ہو گئے ہو کہ اب جو چاہے تم کرو۔ تو بہرحال ایک طرف حضرت عثمان ہیں تو دوسری طرف عزم و استقامت کا ایک پہاڑ جس کو بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیا حیثیت ہے بھائی، سردار ہیں، مالدار ہیں، کوئی با اثر طبقے میں ہیں، ان کی کوئی سنتا ہے، اللہ اکبر، غلام، ہمیں نہیں اندازہ، ہم تو شاید کسی غریب آدمی کو تصور میں لے آئیں گے، بھائی وہ بہت بہتر ہے، ایک غریب آدمی ہے جو بھی اپنا کام دھندا کر رہا ہے، کوئی اس کو روک کے ٹوک کے تو دیکھے، کوئی آ کر اس پر حکم چلا کے تو دیکھے، وہ اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتا ہے، اپنی عزت نفس ہے اس کی، بہرحال ایسے تھوڑی اس کے گھر میں کوئی گھستا چلا جائے گا۔ لیکن ایک غلام کی حیثیت کیا ہوتی تھی اس معاشرے میں، یعنی ایک گھر میں بندھا ہوا گائے بیل جو ہے نا، وہ زیادہ کہہ لیجئے کہ اہمیت رکھتا تھا، ایک غلام کی بنسبت، ایک غلام کی یہ لیول تھا، انسان نہیں سمجھا جاتا تھا اس کو، جانور سے بدتر، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی اس بیچارے کی، کوئی کسی شے میں کوئی جگہ نہیں تھی، بس وہ ایک ایسا کیڑا مکوڑا کہ جس کو لات مارو اور کہو کہ یہ کام کر، یہ کام کر، وہ کام کر، بس۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ غلام ہے غلام، اور غلاموں کے اندر بھی، یعنی اس زمانے کی مینٹالٹی کو میں سمجھا رہا ہوں، ایک وہ غلام تھے جو عرب اور اس کے قرب و جوار سے تعلق رکھتے تھے، جیسے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان تھا، ایک وہ تھے جو حبشی غلام تھے، حبشی غلام تھے، تو اگر اس کیٹیگری میں لاتے جائیں تو شاید وہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری بنے گی اس معاشرے کے اندر بااثر ہونے کے حوالے سے، ظاہری عزت و تکریم کے حوالے سے. لیکن جب حضرت بلال ایمان لاتے ہیں سبحان اللہ، اور حضرت بلال نے جو پھر کردار ادا کیا ہے، جو استقامت دکھائی ہے، جس نے اس ابتدائی دور میں مسلمانوں کا سینہ مضبوط کیا، حضرت بلال نے مارے کھائی ہیں امیہ بن خلف کی، حضرت بلال کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت میں سینے پر پتھر رکھ کے لٹایا گیا، لہو لہان کیا گیا، بھوکا رکھا گیا، یہ سب دیکھ رہے تھے وہ لوگ بھی جو ایمان لا رہے تھے اور وہ بھی جو کافر تھے. تو ایمان والوں کی ہمتیں بڑھ رہی تھیں یہ سب کچھ دیکھ کر، حوصلہ بڑھ رہا تھا، عزم بڑھ رہا تھا، طاقت آ رہی تھی، انرجی آ رہی تھی، اور کافروں کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے، ان کو شکست ہو رہی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سادہ سا غلام، ایک حبشی غلام، اس کو ایسا کیا مل گیا ہے کہ اتنی مارے کھا رہا ہے، اتنی اذیتیں سہ رہا ہے، اور احد و احد کہے چلے جا رہا ہے. ایسی کیا چیز ہے؟ وہ جو خاموش دعوت اس دور میں حضرت بلال کے اس عمل سے اس پوری بستی کے اندر جو ایک ٹہکا بیٹھا تھا اسلام کا، ایک روب بیٹھا تھا، اس کو آپ نفی نہیں کر سکتے. تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا کردار، وہیں حضرت بلال بھی ہیں، اور بھی دوسرے نام آ سکتے ہیں. اور حضرت بلال ہیں کہ جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ کر بلا رہے ہوتے تھے، سیدنا بلال، سیدنا بلال. کیا مطلب بنا؟ میرے آقا، میرے سردار، ہمارے سردار، سیدنا، ہمارے سردار، ہمارے آقا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت بلال کو. کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اور تو اور وہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آگے آگے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ پاتا ہوں. سبحان اللہ، ایک غیر نبی کی، ایک عام انسان کی، نبیوں سے ہٹ کر اس سے بڑھ کر اور کیا لیول ہو سکتا ہے اچیومنٹ کا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر، یہ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا؟ یوں رکھا کہ دو آسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ داعی جو دعوت دے رہا ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ کوئی عام آدمی کسی کام کا نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کون آدمی کیا کردار ادا کر جائے، کون آدمی کس صلاحیت کے ساتھ ہے. بظاہر غریب سا، عام سا، سادہ سا نظر آنے والا کون سے اللہ تعالیٰ نے کارنامے ہیں کہ جو اس کے مقدر میں دین کے حوالے سے لکھے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. ہمارے لیے ہر انسان اس جگہ پر برابر ہے کہ اس کو دعوت دی جائے، اس پر محنت کی جائے، اور یہ حق ہے اس کا کہ اس تک بات پہنچائی جائے، اور اس حوالے سے جو عزت اس کو دینی ہم نے دینی ہے. اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اسٹیٹس کو دیکھ کر نہیں ہم نے طے کرنا کہ اس پر وقت لگاؤ کہ نہ لگاؤ. ہر شخص قیمتی ہے، ہر شخص اس مالا کا، اس ہار کا ایک قیمتی موتی ہے کہ جو اسلام کے گلے پر سجنا ہے. کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، کسی کو یہ کہہ کر کہ یہ تو بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، چھوڑو یار، نہیں، معاذ اللہ. کسی کو یہ کہہ کر کہ یار اس کا تو کوئی سٹیٹس نہیں ہے، غریب سا آدمی ہے، چھوڑو یار، اس کا تو کوئی کچھ سنتا نہیں ہے، چھوڑو. نہ 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 نہ، ہمیں نہیں معلوم کون شخص کہاں کس جگہ کیا کام کر جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ایک ڈسکرپشن رکھی ہوئی ہے. اور سوچنے کی بات ہے، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، سارے کے سارے آپ ایک کمپنی کھولیں اور اس کمپنی میں سارے کے سارے آپ کے پاس ایم بی اے کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیے ہوئے آ جائیں، کیا کرو گے بھائی؟ سب کو سی ای او بنا دو گے؟ سب کو مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دو گے؟ بھائی اس کمپنی کو چلانے کے لیے آپ کو کلرک بھی چاہیے، لوور کلرک بھی چاہیے، پیون بھی چاہیے، سب چاہیے نا آپ کو. تو دین کا کام جب ہوگا تو اس دین کے کام میں دریاں بچھانے والے بھی چاہیے، کرسیاں رکھنے اٹھانے والے بھی چاہیے. اور یہ کوئی معاذ اللہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ لوور درجے کا کام ہے، یہ بڑی بڑے درجے کے کام ہیں، یہ قیمتی کام ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم کسی دینی درس کے اندر، میں اب یہی کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بڑے شرح صدر کے ساتھ رکھ رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کر یہ خطبہ یہاں پر اللہ کی توفیق سے دے رہا ہوں. بظاہر مسجد میں آ کر آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ یہ صاحب کر رہے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً یہ کام اہم ہے، اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں میری جو بھی یہ اگر کوئی نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ اسے دور فرما دے، اور اس محنت کو جو بھی یہ ہے چھوٹی موٹی اس کو قبول کر لے. لیکن میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے وہ خادمین جو اس مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو آپ کے آنے سے پہلے یہ دریاں یہاں بچھاتے ہیں، جو آپ کے جانے کے بعد ان کو سمیٹتے ہیں، اللہ کی قسم میں پورے شرائط صدر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ اجر لیتے ہیں، کیونکہ وہ سامنے بھی نہیں آتے، ان کی کوئی تعریف بھی نہیں کرتا، میری تو تعریف ہو جاتی ہوگی کہیں نہ کہیں، مجھے تو مل جاتا کوئی ریوارڈ کہ جی بڑا اچھا بولتے ہیں بھائی، کیا مقرر ہیں، کیا مدرس ہیں اور یہ اور وہ، میرے پاس لوگ آ کر اپنا مسئلہ بھی بتا رہے ہوتے یہ سوچ کر کے بڑا کوئی آدمی ہے بھائی سب دیکھ کر لو، تو مجھے تو کوئی نہ کوئی اس سینس میں کہیں نہ کہیں ریکگنیشن مل رہی ہے بھائی، لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ادھر سے گزرتا ہوں محلے میں الحمدللہ کہ جو بھی لوگ ہیں یہاں وہ سلام کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، رکتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو مجھے تو کہیں نہ کہیں کوئی ریکگنیشن مل رہی ہے، لیکن یہ ہمارے خادمین ہیں نا، کون رک کر سلام کرتا ہے، انہیں کون اپریشیٹ کرتا ہے، ان کی کون تعریفوں کے، تو پس منظر میں رہ کر کتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ نہ کریں یہ کام تو میں بیٹھ کے یہاں تقریریں کروں گا، یہ گندی ہو جگہ خدا نہ خواستہ، یہ دریاں اس طرح نہ بچھی ہوئی ہو ترتیب کے ساتھ، یہ صفائی ستھرائی نہ ہو، بیٹھیں گے آ کے یہاں پہ صحیح دل کے ساتھ؟ تو بھائی جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے کہ یہ چھوٹا کام ہے یہ بڑا کام ہے، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، البتہ ان کاموں کو کرنے کے حوالے سے باہر والے کیٹیگرائزیشن ہے، تو دنیا کا ایک معاملہ ہے، یہ دنیا کے اندر ایک ترتیب ہے، اس کو مائنس نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا کہ ہر کام کرنے والا ہمیں وہ شخص چاہیے جو اس کام کو آگے بڑھائے، لہذا ہر شخص کیا ہے، قیمتی ہے، ہر شخص قیمتی ہے، کوئی بے قیمت نہیں ہے، کوئی بے قیمت نہیں۔ تو ایک تو یہ داعی کے لحاظ سے بات آ گئی، آغاز میں میں نے کہہ دیا کہ بھئی ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پڑھا لکھا ذہین کوئی باثر آدمی ہے تو وہ ایسی تو نہیں بات مان لے گا، اس کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، بہرحال وہ اپنی جگہ ہے، اور ایک سادہ سا آدمی اس کے پاس جا کر آپ بات کریں گے وہ بات مان لے گا انشاءاللہ۔ اس لحاظ سے پلاننگ میں اور اپنی جو بھی معاملے کو آگے لے جانے میں محنت میں وہ فرق آ سکتا ہے، یہ فطری بات ہو گئی، لیکن یہ کرنا کہ اس کو زیادہ اہمیت دے دینا اور اس کو اہمیت نہ دینا یہ غلط ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسرا جو اینگل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھ تک آئی دعوت اور میں خدا نہ خواستہ بڑے زوم میں مبتلا ہوں کہ جی میں تو بڑا انفلوئنشل آدمی ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں فلاں عہدیدار آدمی ہوں، میں فلاں جگہ ایسا ہوں ویسا ہوں، میری تو بڑی عزت ہے، اور مجھ تک ایک شخص آیا ہے اپنی جماعت کی، اپنی آرگنائزیشن کی، اپنی درس قرآن کی، جو بھی چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا دعوت لے کر، اور میں جب جاؤں وہاں پر اور جا کر دیکھوں کہ وہاں تو بڑے سادہ سے عوام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں معاذ اللہ وہاں پر تکبر کی کیفیت میں آ جاؤں اور بولوں یار یہ کہاں لا کر مجھے بٹھا رہے ہو، یہ کہاں لا کر بٹھا رہے ہو بھائی، میرے لیول کے لوگ تو لے کر آؤ، میرے برابر کے لوگ تو لے کر آؤ، ان کے ساتھ لا کر مجھے بٹھاؤ، یہ کہاں مجھے لا کر بٹھا رہے ہو کن لوگوں کے ساتھ، معاذ اللہ، یہ ہے وہ بدترین سوچ، بالخصوص جس کا جواب ہے کہ جو اس آیت پہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کی نفی تو الحمدللہ یہ سوچ آئے گی کس کے ذہن میں، خدا نہ خواستہ یہ سوچ آئے گی کس کے ذہن میں جو نماز نہیں پڑھتا یا کم از کم جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، ورنہ تو اللہ نے اہتمام ایسا کیا ہے، سبحان اللہ، پانچ دفعہ ایک دن میں پانچ دفعہ لا کر صف میں کھڑا کرنا، اور ذرا اس حکمت کو سمجھیں، کیا کرنا ہے بھائی، کندھے سے کندھا ملانا ہے، جڑنا ہے، درمیان میں خلا نہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو، ہم تو یہ کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، آپ تو اقامت کہنے کے بعد جب صفے بن چکی ہوتی تھیں مصلی چھوڑ کر پیچھے آ جاتے تھے، صفوں میں جاتے تھے، سیدھا کرواتے تھے، قریب کرواتے تھے، کوئی صف ٹیڑھی ہے، کسی میں گیپ ہے، کسی میں جو نہیں، اللہ کے نبی اتنا اہتمام فرماتے تھے اس کا، ہم تو بہرحال ہمارا ایک نظام ہے، ہم چل بس کہہ دیتے جی صفے سیدھی کر لیں، تو اتنی اہمیت اللہ کے نبی ایک شیعہ کو دے رہے ہیں، کو وجہ کیا ہے؟ اور وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اور وہ جو حدیث ہے اس کو ذہن میں لے آئیے، کون سی والی بھائی، کہ اگر تم صف میں درمیان میں جگہ چھوڑو گے تو کون آ جائے گا درمیان میں؟ شیطان آ جائے گا، ٹھیک ہے، حدیث تو سنیے نا پہلے، سوال میرا یہ ہے کہ یہ شیطان کیا کرے گا صف کے درمیان میں آ کے، نماز پڑھے گا ہیں بھائی، یہ شیطان جو ہے وہ صف کے درمیان اگر جگہ رہ گئی ہے تو درمیان میں آ کے کیا کر رہا ہوگا، سمجھیں اس بات کو، یہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ تم درمیان میں جگہ چھوڑو گے تو شیطان آ جائے گا. شیطان تکبر سے ہے. شیطان کا قصور کیا تھا؟ شیطنیت کا اعلان کس شے کے ساتھ ہے؟ تکبر. اور ایک شخص اگر اپنے برابر والے سے ہٹ کر کھڑا ہوا ہے خدا نہ خاصا اس بنیاد پر کہ بھائی یہ تو مہلا سا آدمی ہے، غریب سا آدمی ہے، میں، اور اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا ہوا ہے، درمیان میں جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس نے، تو یہ کیا شے ہے؟ تکبر. یہی تو ہے شیطان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو دن میں 5 دفعہ اس شے کی نفی ہو جاتی ہے بھائی. ہاں وہ اپنی جگہ بات ہے بھائی، یہ بھی ذہن میں رہے. کیا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، حضرت عمر فاروق اس کا بڑا اہتمام خاص طور پر کرتے تھے کہ بھائی یہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر، یا یہ کہ تمہارے پاس سے اگر کوئی خدا نہ خاصا کراہیت کی تو اس طرح آ کے نماز پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ بھی ایک بات اہم ہے. یہ نہیں کہ آپ کو ایک میلے کچیلے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خدا نہ خاصا بدبو جو ہے وہ آ رہی ہے، یہ تو ویسے بھی غلط چیز ہے نا اس اوور آل. لیکن چلو کوئی کام آپ کا ایسا ہے، کوئی چیز آپ کی ایسی، تو نماز کے کپڑے الگ ہونے چاہیے. آپ نے جیسی نماز کا وقت ہوا جلدی سے کپڑے بدلے اور پھر آ کے، تاکہ دوسرے لوگوں کو کوئی میری وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. بلکہ حضرت عمر تو یہ فرماتے تھے یہ جو تم پیاز لہسن کھاتے ہو نا، یہ کھا کر مسجد نہ آیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے منہ سے کیا آتی ہے؟ اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے. یہ اپنی جگہ ایک پہلو ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس کو فی الحال چھوڑ دیں، لیکن میں جو اوور آل بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تکبر کی نفی ہے یہ اللہ کو پسند ہے. تو 5 دفعہ جماعت سے نماز پڑھنے والا تو اس سوچ میں جائے گا ہی نہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اس سلسلے میں کوتاہی کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی میں آ کر یہاں بیٹھوں تو میرا پروٹوکول علیحدہ ہونا چاہیے، مجھے الگ سے کوئی اہمیت ملنی چاہیے، یہ کیا کہ عام لوگوں کے ساتھ لا کر مجھے بٹھا دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی تعلیم مجھے اور آپ کو دینی ہے قرآن کے ذریعے، تو مثال کون بنے گا؟ اسوہ کامل کون ہے؟ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا رسول اللہ کو مخاطب کر کے اس اہم مسئلے کی نشاندہی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی یہ سردار قسم کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت پہ آ جائیں گے، آپ کی محفل میں بھی آ جائیں گے، آپ کی بات بھی سن لیں گے، لیکن ان غلاموں کو تو ہٹائیں یہاں سے، ہمیں کراہیت آتی ہے ان سے. یہ آج کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں، یہ کمی کاری قسم کے لوگ ہیں بھائی، ہیں یہ ہمارے ملازم نوکر قسم کے لوگ ہیں، اب ان کے ساتھ لا کے بٹھا رہے ہیں آپ ہمیں. تو اس طرح کی باتیں معاذ اللہ یہ کہا کرتے تھے. تو دو ٹوک جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جمے رہیے، رکے رہیے، تھمے رہیے ان لوگوں کے ساتھ، ان کی معیت میں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں. یریدون وجہ، اور اس کی رضا کے طالب ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، ہرگز ان کی طرف سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے گا، ہرگز اپنی نظریں نہ ہٹائیے گا. صاف صاف کہہ دیا گیا یہ تمہاری نظروں میں غریب ہوں گے، غلام ہوں گے. ظاہر انسانوں سے، تمام لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے یقیناً، لیکن میں سمجھا چکا کہ اصل مخاطبین کون ہیں؟ ہر وہ شخص جو اس فیلڈ میں، اس کام میں آگے آنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے اس بات کو کہ بظاہر تمہیں یہ غریب دکھائی دے رہے ہیں، بظاہر تمہیں ان کے کپڑے میلے یا سستے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں ان کی اہمیت، ان کی قدر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. تمہارے ہاں اسٹیٹس کے معیار کوئی اور ہوں گے، تم بڑی گاڑی دیکھتے ہوگے، بڑا گھر دیکھتے ہوگے، کپڑوں کے برانڈ دیکھتے ہوگے عزت دینے سے پہلے. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ تو دل دیکھتا ہے، دل کی حالت دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے. تقوی اصل معیار ہے اللہ کے ہاں عزت پانے کا. تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، حدیث میں مفہوم آتا ہے، چلتے پھرتے ہماری طرح کے انسان، وہ اللہ کے ہاں ایسے ان کی قبولیت ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی بات پوری فرما دے. یہ اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ ہے، یہ اللہ کے ہاں ان کی قدر ہے، ویلیو ہے. بظاہر دنیا میں ہوں گے کوئی سادہ سے بےچارے غریب سے. تو ہرگز کسی انسان کی تضحیک نہیں کرنا بھائی غلطی سے بھی، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑا دینا غلطی سے اس بنیاد پر، کبھی کسی کو کمتر سمجھ کے اس سے حکارت سے بات نہ کر لینا بھائی. خدا نہ خاصا اگلا بندہ نکلا نا اگر اللہ کا، تو مارے جائیں گے، کہیں کے نہ رہیں گے.
اپنا دامن چھڑانا مشکل ہو جائے گا کل قیامت کے دن. کس طرح جا کے اپنے, تو اپنے لہجوں کو اپنی بات کو ہمیشہ یہ ذہن میں رہے, سامنے والے کا بظاہر حلیہ کچھ بھی ہو اس کی تضحیک نہیں کرنی, اس کا استہزہ نہیں کرنا, اس کا مذاق نہیں اڑانا, اس کو حقیر نہیں سمجھنا. ہاں باقی دنیاوی معاملات میں ٹھیک ہے, اب ایک باس ہے وہ اپنے ملازم کے ساتھ کام لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس تعلق میں کچھ چیزیں اپنی جگہ ہو گئی. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ملازم سے یا جو بھی اس کے ہے وہ اسے کہے گا جی محترم بات سنیے گا, ایسا ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کے نارمز اپنی جگہ. بات ہو رہی ہے وہ دل کے اندر جو ایک کیفیت ہوتی کہ سامنے والے کو حقیر جان کر, کوئی خدا نہ خاصہ کو لوور قسم کی کوئی شے سمجھ کر اس کے ساتھ ایسے بات کرنا حکارت کے ساتھ, ہرگز ہرگز نہیں, ہرگز ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو بات آ گئی اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ رکے رہیے ان لوگوں کے ساتھ, کیوں یہ غریب ہوں گے یقیناً, غلام ہوں گے یقیناً, دنیاوی اسٹیٹس کے اعتبار سے کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوگی, لیکن ان کی سب سے بڑی وہ کیا ہے, قیمت کیا ہے, ان کا سب سے بڑا جو وصف ہے وہ کیا ہے, یہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں. انہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے رب کی رضا کے مقصد کے اصول کے لیے لگایا ہوا ہے, اور ان کی نشانی کیا ہے, صبح شام اپنے رب کا نام لیتے ہیں, اپنے رب کا ذکر اذکار میں اپنے رب کے نام کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرما لے. تو ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں, یہ سردار آ کر جو بھی آپ سے کہتے رہے ان سے بولو یہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھو, یہاں پر آنا ہے تو آؤ, ان کے ساتھ شامل ہو. ٹھیک ہے, یہی موضوع ایک اور انداز میں سورہ عباسہ میں آیا ہے اور بڑے خطرناک انداز میں آیا ہے. سورہ عباسہ کے اندر جو بہرحال وہ تو آیات بھی ایسی ہیں کہ بڑی سخت اس کے اندر معاملہ ہے, اور ظاہر ہے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کیوں ہے ایسا, کیونکہ مخاطبین میں اور آپ ہیں, اللہ کے نبی کو جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اصل میں ان کے ذریعے مجھے اور آپ کو اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے. تو وہاں پر بھی ایک معاملہ ہو گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سرداران قریش کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دعوت دے رہے تھے, کوئی بات سمجھا رہے تھے, کوئی مباحثہ کوئی جو بھی تھا اس وقت آرگومنٹ چل رہا تھا. ایسے میں ایک سادہ سے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, یہ نابینا صحابی ہیں, غریب سے صحابی ہیں, یہ آ گئے اور ان کو پتہ نہیں تھا معاملہ کیا چل رہا ہے, ظاہر نابینا تھے, انہوں نے اپنی اس ظاہر لا علمی کی وجہ سے کہ اس وقت کوئی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے, کوئی بات چل رہی ہے, آئے حضور کے پاس, انہوں نے کوئی سوال کیا, حضور نے ان کو کہا ذرا رکے, ان سے صبر نہ ہوا, کسی پریشانی میں تھے, کسی جو بھی ان کی اجرت کا معاملہ تھا, انہوں نے پھر سوال کر ڈالا, حضور نے کہا کہ ذرا رکے, انہوں نے پھر سوال کر ڈالا. صرف اور صرف ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوڑے سے ناگواری کے اثرات آئے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے, اور یہ عین بہرحال فطری بات ہے, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل. یہیں پر وہ سورہ عباسہ کی ابتدائی آیات نازل ہو گئی, صاف کہہ دیا کہ اے نبی آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کے چہرے پر یہ ناگواری کے اثرات یہ آپ کو زیب نہیں دیتے. وہ ایک شخص ہے نابینا آپ کے پاس آیا ہے, وہ آپ سے طلب کر رہا ہے, اور وہ زیادہ اہم ہے اللہ کے ہاں ان سرداروں سے, وہ کچھ سیکھنے آیا ہے نیت کے ساتھ, اپنی خلوص کے ساتھ, اس کو اہمیت دیں, اس کو اہمیت دیں. اللہ اکبر. تو مجھے اور آپ کو یہ بات قرآن سمجھا رہا ہے, اور جب دین میں لگے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تو دنیا کے اندر جو کچھ ہم کرتے ہیں اندازہ لگا لیجئے. جب ہم جھڑکتے ہیں حکارت سے کسی کو, بدتمیزی کرتے ہیں کسی کے ساتھ, اور یہ جو جملہ ہے نا ہمارا, تو جانتا ہے میں کون ہوں, اس جملے کے پیچھے تو ہے ہی سارا کا سارا تکبر. اس جملے کی حقیقت کیا ہے, جب کسی سے بات, تجھے پتا ہے میں کون ہوں, مطلب ایک تو یہ کہ آپ اس پر چڑھ کے آ رہے ہو, دوسرا یہ کہ آپ اس پر تکبر ہے نا کہ میں کون ہوں, میں تجھ سے کوئی وہ اوپر کی چیز ہوں, میں کوئی جو بھی ہے آپ اپنے زوم کے مطابق, تو یہ تکبر کر رہا ہے, اس کا اظہار بھی کر رہا ہے, تجھے پتا ہے میں کون ہوں. سبحان اللہ, اگر اس جملے پہ پکڑ ہو گئی اللہ کے یہاں تو کیا کریں گے. بہرحال اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے, کبھی کسی کے ساتھ یہ رویہ, چاہے سامنے والا میں نے عرض کیا کتنا ہی بظاہر دنیاوی اعتبار سے لیول پہ ہو, وہ ایک عزت کا حقدار ہے, اور وہ بندہ اگر مسلمان ہے تو ذرا سوچئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں, کعبے کو دیکھ رہے ہیں, وہ اللہ کا گھر جس کو دیکھنا ہم سب کی کیا ہے, زندگی کی سب سے بڑی خواہش, جتنی دفعہ دیکھ لے اتنا کم, جس کو دیکھنا ثواب ہے، جس کی عزت، جس کا اکرام، جس کا مرتبہ ہم سب کے دلوں میں ہے الحمدللہ. رسول اللہ اس کعبے کو دیکھ رہے ہیں، بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک تو عزت والا گھر ہے، بے شک تیری عزت بے شک بہت اونچی ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں ایک مومن تجھ سے زیادہ عزت والا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا جس کے سینے میں ایمان ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کعبے سے زیادہ حرمت ہے اس کی. اب مجھے بتائیے کتنوں کے دل دکھا کر، کتنوں کی تحقیر کر کے، کتنوں سے لڑائیاں رکھتے وقت ان کی اوقات یاد جب ہم دلاتے ہیں، کیسے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اسی بات کی کنٹینیویشن جو آگے آ رہی ہے، ظاہر ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی تو درمیان میں کیا ہے، ذریعہ ہے نا ہم تک بات پہنچانے کا، تو مجھ سے اور آپ سے اصل میں مخاطب ہوا جا رہا ہے. تُرِیدُ زِینَتَ الْحَیَاتِ الدُّنْیَا، تم دنیا کی زندگی کے زینت کے طالب ہو، تم دنیا کے سٹیٹس، دنیا کے مال و متا، دنیا کے جو بھی معیارات ہیں ان کو اپنا تم اسٹینڈرڈ بنائے، معیار بنائے بیٹھے ہو. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہ کرو. یہ دنیا بہت عارضی ہے، بہت عارضی ہے. جس دنیاوی بڑے سے بڑے سٹیٹس والے آدمی کے آگے پیچھے تم، اور بلکہ بات ایک اور ذہن میں آ گئی، بھائی ہم نے تو دیکھا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے بھائی، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کوئی، چیئرمین ہوتا ہے کوئی، جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے بھائی، وہ جب آ رہا ہوتا ہے گاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے تو وہ ملازم ایک سٹاف وہ بھاگتا ہوا آتا ہے، اس کا بیگ پکڑتا ہے، سر آئیں سر یہ سر وہ، وہ سمجھتا ہے جی میں تو پتہ نہیں. اور جس دن وہ ریٹائر ہوتا ہے اور اس سے اگلے دن وہ آتا ہے اور اپنی گاڑی سے اترتا ہے پارکنگ میں، تو کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ کھڑا، وہ حیران پریشان کھڑا ہوتا اپنا بیگ پکڑ کے ایک ہاتھ میں، ایک آنگے سارے، او بھائی وہ تم سے نہیں تمہارے عہدے کے ساتھ منسلک تھے، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارا عہدہ ختم، تو جس بنیاد پر تمہاری عزت تھی وہ بھی ختم. دنیا دکھا دیتی ہے، اللہ دکھاتا ہے اسی دنیا کے اندر کہ جس چیز کو تم پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے ہو، کیا سمجھے بیٹھے ہو، جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ ٹھنک سے گرتا ہے انسان سے. تو انسان اپنی حیثیت یاد رکھے، اور کوئی نہیں پتا سامنے والا کب کہاں پہنچ جائے بھائی، کون سا مرتبہ دنیا یا دین کا پالے. تو ایک بنیادی عزت کا جو معیار ہے ہر انسان اس کو ڈیزرو کرتا ہے، اور اگر وہ انسان مسلمان ہے تو اس معیار کو ایک درجہ اور بڑھا لیجئے. وہ اللہ کا بندہ ہے، کلمہ گو ہے، اب اس کی عزت، اس کی تکریم وہ کریں گے تو اللہ کے اپنا مرتبہ پائیں گے بھائی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ان کی بات نہ مانیے جن کے دل کو یا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. اب یہ کون ہے؟ تمہارے حساب سے بڑا سٹیٹس والا ہوگا، بڑے معیار والا ہوگا، بڑی عزت والا ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. یہ کمپیریزن بن رہا ہے بڑا سیدھا سیدھا. اوپر کن کا تذکرہ تھا؟ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے غریب قسم کے لوگ تھے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بہت مرتبہ تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام. اللہ کے یہاں یہ معیار ہے نا بھائی عزت کا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ کون ہوگا؟ کوئی سردار ہوگا، کوئی ایم این اے ایم پی اے ہوگا، کوئی بہت بڑا کوئی باسر، کوئی ڈپٹی ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ سے غافل ہے. اللہ کے یہاں کوئی اوقات نہیں ہے اس کی، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، کوئی مرتبہ نہیں ہے اس کا. وتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات نفس کی، اپنا افراط و تفریط اس نے بنا کر اسی کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ کی تھوڑی مانتا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھا ہے، اپنی مرضی سے جی رہا ہے، رب چاہی نہیں من چاہی زندگی جی رہا ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، اس کا کوئی ہوگا، جب تک یہ ہے اس کے پاس چلے گا، اس کے بعد ختم، سارا مال و دولت ادھر موت آئی اور ختم، نام تو ختم ہو جاتا ہے بھائی. کوئی کہتا ہے کہ جی ارشد صاحب پڑے ہوئے ہیں، نہیں بھیا، سب کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے، یہ لاش پڑی ہوئی ہے، یہ لاش کو اٹھا لیا گیا، میت کو لے آؤ، میت کو دفنا دو، نام تو ختم ہو جاتا ہے، باقی تو چھوڑ دیں ساری چیزیں. جس پر انسان اکڑتا ہے، جس پر انسان سینا پھلاتا ہے، جس پر دوسروں کے ساتھ حکارت سے بات کرتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اللہ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے. بڑی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس ساری بات کو مجھے اور آپ کو پورے انشرائط صدر کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دل کی نرمی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا, کل خیر سے. یہ دل کی نرمی ایک مومن کا خاصہ ہے, یہ اس کا سب سے بڑا اعزاز ہے, یہ اس کا میڈل ہے. یہ دل کی نرمی کیسے آئے گی؟ اس کے حوالے سے جب سوال کیا گیا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, تو اللہ کے نبی نے جب ایک صحابی نے کہا کہ دل نرم نہیں ہوتا, تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. مراد کیا ہے؟ مراد یہی ہے کہ دیکھو اپنے ارد گرد جو غریب ہیں, بے کس ہیں, مجبور ہیں, بالخصوص یتیموں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ شے تمہیں اللہ سے قریب کرے گی اور اللہ کی طرف سے مزید توفیق ملے گی, اللہ مزید آگے بڑھائے گا. تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی, ان کے ساتھ پیار محبت, ان کے ساتھ اچھا سلوک, اور اپنی بساط بھر دوسروں کے کام آنا جس طرح سے بھی آ سکو. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتے نا, تمہارے پاس نہیں ہے اتنی وسعت, نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے کہ تم اس کی مدد کرو. تم مسکرا دو, تھکتے ہو کم سے کم, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تم کسی کو دیکھ کر مسکراؤ گے, اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا, اس کی ہمت بڑھ جائے گی, اس کے اندر ایک جان آ جائے گی, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ تو کم از کم کرو نا, تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرو, اس سے ہی کم از کم سامنے والا تھوڑی سی ہمت پکڑ لے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.